لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے ایک ملفوظ سن لیجئے، ہمارے بزرگوں میں سے، اکابر میں سے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، مولانا سے آج بھی ملاقات ہوئی، مولانا محمد علی صدیقی صاحب سے، ماشاء اللہ ختم نبوت کے کام اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے معاون بنے، ہم میں سے کوئی بھی الگ الگ نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہیں. گاڑی میں ہینڈل اپنی جگہ پر رہتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، انجن اپنی جگہ رہ کے اپنا کام کرتا ہے، پہیے اپنا کام کرتے ہیں تو گاڑی چلتی رہتی ہے. تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پر رہ کے اپنا کام کریں، جس طرح ہینڈل اپنی جگہ پر رہ کے اپنا کام کر رہا ہے، انجن اپنی جگہ رہ کر اپنا کام کر رہا ہو، پہیے اپنی جگہ رہ کر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن سب کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے. تو ہم سب، چاہے وہ مدرسوں کی لائن ہو، چاہے تبلیغ کی لائن ہو، دعوت کی لائن ہو، دعوت اور تبلیغ کی، چاہے خانقاہ کی محنت ہو، چاہے ختم نبوت کی محنت ہو، ہم سب اپنی جگہ رہ کر اپنا کام کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. ہم میں کوئی الگ نہیں ہے، اس لیے آج مولانا سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بھائی ہم ایک ہی ہیں، ہم الگ تھوڑی ہیں. تو اس لیے ایک ملفوظ سن لیجیے، اور یہ ملفوظ میرے نزدیک ختم نبوت کی محنت کا خلاصہ ہے، اور ملفوظ بھی بہت بڑی شخصیت کا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں ہے. تو فرمایا کہ مکتب کی محنت، قرآن کریم کی تعلیم وغیرہ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی حفاظت ہے. پھر مدرسوں میں عربی، قرآن و حدیث کی تعلیم، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت ہے، اس کی تعلیم ہو رہی ہے. اور دعوت اور تبلیغ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت ہے، اس کو پھیلانا ہے. اور فرمایا ختم نبوت کی محنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہے. ختم نبوت کی محنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہے، ذات کی. ایسا نقطہ نکالا ہے کہ میں حیران ہوں، اور میں بہت متاثر ہوا یہ ملفوظ پڑھ کر. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو بھی، جس طرح سے ہو سکے، چاہے مالی اعتبار سے ہو سکے، چاہے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، آپ ختم نبوت کی محنت میں شامل رہیں، جڑے رہیں. چاہے دعائیں کیجیے، مال خرچ کیجئے، اپنی جان لگائیے، اپنی توانائیاں خرچ کیجئے، بہرحال اس میں اپنا حصہ ڈالیے تاکہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی. ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اور دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، ایک طرف سے نہیں ہوتی. دوستی کیسے ہی اس چیز کو ہے کہ وہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے. لہذا ولی کے لفظ سے ظاہر ہو گیا کہ دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی. بندے کو اللہ تعالی سے خاص تعلق ہو، اللہ تعالی کو بندے سے خاص تعلق ہو، اس کا نام ولایت اور دوستی ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ بندے کے اللہ تعالی سے تعلق ہونے کی علامت الگ ہے، اللہ تعالی کے بندے سے تعلق ہونے کی علامت الگ ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، بندے سے اللہ تعالی کا تعلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ان احکامات پر عمل کر رہا ہو جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. جیسے نماز پڑھنا، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو اگر استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو، جو کرنے کے کام ہیں ان میں وہ لگا ہوا ہو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے یا نہیں، یہ تو لگا ہوا ہے اعمال میں، لیکن اللہ کو بھی اس سے محبت ہے یا نہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، بہت سے بندے ایسے مل جائیں گے جن کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہو ان کا، مگر اللہ کو بھی ان سے تعلق ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندے سے خاص تعلق، اس کی علامت کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل یہ دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتی. اے اللہ، مجھ پر وہ رحمت، اپنی رحمت نازل فرما دیجئے جس کی برکت سے میں آپ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دوں، نافرمانی کو چھوڑ دوں. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ گناہوں سے بچا ہوا ہو، اور گناہ چار قسم کے ہیں، ان چاروں اقسام کے گناہوں سے جو بچا ہوا ہو، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، دیر نہ لگائے، تو یہ اللہ کی رحمت میں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے خاص تعلق اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے. وہ چار قسم کے گناہ کیا ہیں؟ بڑے صغائر، ایک تو ہیں صغائر اور ایک کبائر، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، پھر ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. اب ان چاروں قسم کے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھائی دیکھو نماز نہ پڑھنا، بھائی دیکھو دو چار آدمی کھڑے رہو، بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، بھائی کہیں وہاں پڑھ لو باہر، بھائی دو چار آدمی کھڑے رہو، ایک دو آدمی کھڑے ہو جاؤ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. صغیرہ اور کبیرہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں لغزشوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے اس کی برکت سے. تم بڑے گناہ سے بچو اللہ تمہارے چھوٹے گناہ اللہ اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے. اور راز یہی ہے, ایک آدمی بھینس اٹھا رہا ہو اس کے لیے بکری مشکل ہے اٹھانا, لہذا بڑے گناہ سے بچ کے آدمی نے بکری بھینس اٹھا لی تو اس کے لیے بکری اٹھانا کیا مشکل ہے. اللہ اس کی برکت سے اس کو خود ہی صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اکرام والے گھر میں, مہمانی والے گھر میں تم کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے صغیرہ اور کبیرہ کا. آگے فرمایا اب ہے ظاہری اور باطنی. فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو, دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ظاہری گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے, باطنی گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. لہذا یہ چار قسم کے گناہ ہوئے, ان میں سے جو بھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ لگائے, ان چاروں قسم کے گناہوں سے بچنے کا زبردست اہتمام کرے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے خاص تعلق ہے. لہذا بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکم کی ہوئی چیزوں میں لگا ہوا ہو. اور اس بندے کو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں یا نہیں, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا ہوا ہو, اور جہاں اس سے کچھ غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لیتا ہوں. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کا تعلق, ایسے بندے بہت سے مل جائیں گے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, تلاوت بھی ہے, ذکر بھی ہے, حج اور عمرہ بھی ہے, مگر پردہ نہیں ہے, شرعی پردہ نہیں ہے. ٹی وی دیکھنے کی بیماری ہے, ٹی وی دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں ہم تو خبریں سن لیتے ہیں. بھائی خبریں سننا کیا فرض واجب ہے؟ بھابھی سے پردہ نہیں اور چچی ممانی تائی سے پردہ نہیں, نہ اس کی ہمت ہے کہ ان سے کہہ سکیں خالہ زاد, مامو زاد, چچا زاد تو یہ ہمارے بچپن میں ساتھ کھیلی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ کیوں, ان سے کیا پردہ. بھائی پردہ ہو نہ ہو آپ, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم, اس اللہ کا حکم ہے جو اپنا دوست بناتا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ آپ کو اپنا دوست نہیں بنائے گا, مسئلہ کیا ہے سارا. زبان کی حفاظت نہ ہو, تلاوت ایک دن کی نہیں چھوٹتی مگر غیبت بھی نہیں چھوٹتی, یا گالیاں دینے کی عادت, گندی گندی گالیاں. گھر میں جا کے مجھے ایک صاحب نے بتایا, ہمارے بہت گندی گندی گالیاں ہمارے والد صاحب دیتے. میں نے کہا وہ تو بڑے داڑھی ہے ماشاءاللہ سب کچھ ہے ٹوپی رکھتے ہیں. کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں پتا وہ گھر جا کے بہت گالیاں دیتے, لوگ سمجھتے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں مگر وہ نیک نہیں ہوتے. نیک لوگوں کا حلیہ بنانا اور ہے, نیک بننا اور ہے. تو اس لیے دونوں چاروں قسم کے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. جو ان گناہوں سے بچے تب یہ مانا جائے گا کہ ہاں جی اس کی جو تلاوت ہے اور نماز ہے, ذکر ہے, روزہ ہے, یہ تو اپنی جگہ ہے, مگر یہ ان گناہوں سے بھی بچنا ہے چاروں قسم کے, لہذا یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے اور اللہ کو بھی اس سے خاص تعلق ہے. اس کو تو ہے ہی اللہ سے تعلق, اللہ کو بھی اس سے تعلق ہے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑی نعمت کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے رہتے ہیں, نکالتے رہتے ہیں. یعنی اس وقت بھی نکال رہے ہیں, حال زمانے حال میں بھی, آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے کہ جب جب بھی وہ گناہ کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اللہ لے آئیں گے. ظلمات سے مراد گناہ ہے اور نور سے مراد اللہ کی اطاعت ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, لیکن کس کے ولی ہیں اللہ؟ جو کامل ایمان والے ہو گئے اللہ ان کو اپنا, اللہ ان کے ولی ہیں. وہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ ان کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ فرماتے ہیں میں ولی ہوں ان لوگ. وہ اللہ کے ولی, اللہ ان کے ولی. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کار شیطانی کنی نامش ولی, گر ولی اینک لعنت بر ولی. شیطانی کام کرتا ہو اور نام اس کا ولی ہے, لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں, اگر ولی ایسا ہی ہے تو ولی پہ لعنت ہو. اور ولی بنتا ہے آدمی کسی ولی کے پاس جانے سے. اس آیت سے یہ, اس آیت میں جو نعمت ہے کہ اللہ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور ان کو اللہ ان کے ولی ہیں, ولی سبحان اللہ, دوست ہیں دوست. اور دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے, وہ دوست ہے. ویسے ملنے جلنے والے بہت مل جائیں گے, مصیبت میں کام آنے والا جو ہو وہ اصل میں دوست ہے. تو اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ اپنی دوستی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جب میں ان کا دوست ہوں تو میں اپنی دوستی نبھاتا ہوں, وہ اگر گناہ کی طرف جانا چاہتے ہیں میں ان کو نکال لیتا ہوں. یخرجہم من الظلمات الی النور, تو ہم دوست بن جائیں اللہ کے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور دوست ہم بنیں گے کسی دوست کے پاس جانے سے. اور کہا جاتا ہے, کہتے ہیں صدیق الصدیقی صدیقن, عربی میں کہتے ہیں صدیق الصدیقی صدیقن. دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے دوست کا دوست ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ سے ایک صاحب نے اشکال کیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ولی کے پاس جانے کی, ولی بننے کے لیے کسی ولی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم نماز سے, ذکر اور عبادت سے, تسبیح و تلاوت سے ہم ولی نہیں بن جائیں گے؟ یا دینی کتابیں پڑھ لینے سے ہم ولی نہیں بن سکتے؟ فرمایا اگر ایسی بات ہے, نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, نفلی عبادت, حج, عمرہ وغیرہ, ان سے آپ ولی بن سکتے ہیں اور کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو بھائی ولی تو ایک بہت چھوٹا مقام ہے. ولی کا مقام تو بہت چھوٹا ہے, آپ بڑا مقام کیوں نہیں, آپ بڑے مقام پر فائز کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ آپ جب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ آپ کرتے ہی ہیں اور ان سے آپ کا خیال ہے کہ آپ ولی ہو جائیں گے, تو آپ صحابی بنیے. صحابی چھوٹا ولی تو چھوٹا ہوتا ہے, کہاں صحابی اور کہاں ولی, مقابلہ ہی نہیں ہے. لہذا آپ صحابی بن جائیں. تو کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت ہے. صحابی کہتے ہی اس کو صحابی ہے, صحیبہ یا صحبو سے صحبت اٹھانے والا. صحابہ نے سب کچھ کیا, وہ مجاہد بھی تھے, معلم, متعلم, سب کچھ تھے, وہ مبلغ بھی تھے, مگر کوئی ان کو اس نام سے نہیں جانتا. ان کا نام جو مشہور ہوا وہ یہی ہے, صحابی. اسی نام سے ہم سب جانتے ہیں. کوئی دوسرا نام ان کا لے تو ہمیں اشکال ہو جائے گا, بھائی کیا کہہ رہا ہے. تشویش میں مبتلا ہونے اور تشویش میں ہی مبتلا ہوں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن صحابی کا لفظ ایسا ہے, اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ صحابی اور صحیبہ یا صحبو سے ہیں, صحبت اٹھانے والا. لہذا حضرت نے فرمایا آپ چھوٹا سودا کیوں کرتے, آپ صحابی بنیے. انہوں نے پھر کہا کہ حضرت صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا اچھا تابعی بن جائیے, تابعی اور نیچے آ جائے. کہا نہیں, اس کے لیے بھی اس کے لیے صحابہ کی صحبت چاہیے, تابعی بننے کے لیے صحابہ کی صحبت چاہیے. فرمایا اچھا تابعی تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا اس کے لیے تابعین کی صحبت کی ضرورت ہے. کسی تابعی کو دیکھا ہو, اس کے پاس بیٹھا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھا ہو, اس سے ملاقات کی ہو, تبھی تو تابعی تابعی بنے گا, ایسی بن جائے گا. پھر کہنے لگے حضرت مسئلہ حل ہو گیا, بس ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ولی, ولی بننے کے لیے بھی ولی کی صحبت کی ضرورت ہے, ولی کے پاس جانا پڑے گا, ورنہ پھر صحابی بن جاؤ. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں نے, اگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لوں تو کیا میں صحابی بن جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں بن جاؤ گے, مگر خوابی اور خیالی صحابی بنو گے. خوابی صحابی اور خیالی صحابی, کیونکہ خواب شرعاً حجت نہیں ہے, شریعت میں حجت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے خواب کو کیا سمجھ رکھا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند الفاظ میں اس کی حقیقت بتائی ہے. فرمایا فرض کر لو, فرض کر لو کہ ایک شخص روزانہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے, روزانہ, چلو دن میں بھی دیکھتا ہو, رات کو بھی دیکھتا ہو, مگر اس کی جو بیداری کی زندگی ہے وہ خلاف سنت ہے, خلاف شریعت ہے, سنت سے بہت دور کی زندگی ہے, شریعت سے اس کا تعلق نہیں. اول تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو اس طرح زیارت ہونے لگے, لیکن فرض کر لیجئے آپ کہ روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے, زندگی سنت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. تو فرمایا یہ حضور کا خواب میں روزانہ اس کو دیکھنا, اس کا روزانہ خواب میں دیکھنا اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. ارے ظالم, خواب میں تو دیکھتا ہے, مگر اس دیکھنے سے تجھے سبق کیا حاصل ہوا؟ شریعت کے تو خلاف زندگی گزارتا ہے, سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے, تو جہنم سے نہیں بچا سکے گا اس کو یہ خواب میں دیکھنا. اب دوسرا رخ لیجئے کہ ایک شخص روزانہ اپنے آپ کو رات میں یہ دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں, روزانہ بلا ناغہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں, یا مجھے عذاب قبر ہو رہا ہے, فرشتے مجھے کوڑے مار رہے ہیں, مجھے جہنم کے بچھو کاٹ رہے ہیں, روزانہ یہی خواب دیکھتا ہے, لیکن اس کی بیداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, گناہوں سے بچتا ہے, متبع سنت, متبع شریعت ہے, فرمایا جنتی آدمی. روزانہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا اور عذاب قبر دیکھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بیداری کا اعتبار ہے. بیداری میں اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, اللہ والا ہے, جنتی آدمی ہے. یہ ہے خواب کی حقیقت, یہ خواب کی حقیقت ہے. خواب شریعت میں حجت نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا اصول ہے اگر یہ خواب شریعت میں حجت ہوتا نہ جانے کتنے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اپنا انعام ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ولی ہیں ایسے لوگوں کے جو ایمان والے ہیں, یخرجوہم من الظلمات الی النور, اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتے ہیں کہ اگر وہ گناہوں کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں تو اللہ ان کو بچا لیتے ہیں, ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں. تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے, اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہم سب کو, تو یہ انعام ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا بچپن سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے ان کو عشق تھا, بلکہ ہے عشق. بچپن سے حضرت والا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور ان سے لذت حاصل کیا کرتے تھے. بچپن سے مولانا روم سے عشق اور محبت ہے. تو بڑے ہو کر یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مولانا روم کی قبر پر حاضری ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری فرمائی, وہاں حاضری ہوئی اور وہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے مثنوی کا درس دیا. پھر وہ جنگل دیکھا جہاں مثنوی کے 28,500 اشعار ہوئے. جس جنگل کے بارے میں مولانا روم خود فرماتے ہیں, آہ را جز آسماں ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. میں ایسی جگہ اللہ کو یاد کرتا تھا جنگل میں جا کے, آہ را جز آسماں ہمدم نبود, میری آہ کو سننے والا سوائے آسمان کی اور کوئی نہیں ہوتا تھا, اوپر آسمان تھا. آہ را جز آسماں ہمدم نبود, میری آہ کا ہمدم آسمان ہی تھا بس. راز را غیر خدا محرم نبود, میری محبت کے رازوں کا جاننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تھا. 28,500 اشعار اس جنگل میں, وہ جنگل آج بھی موجود ہے ترکی میں, کونیا, ترکی کا شہر کونیا, وہاں کا سفر ہوا تھا. اس سفر کے دوران بس میں جب انقرہ سے وہاں حضرت تشریف لے جانے لگے بس میں, تو ایک جگہ بسیں آپ کو پتہ ہی ہے رکتی ہیں ہوٹلوں پر, لوگ اتر کے چائے پیتے ہیں پھر بس میں سوار ہوتے ہیں پھر منزل کی طرف جاتے ہیں. تو ایک جگہ بس رکی, سب لوگ ناشتے وغیرہ کے لیے اترے, تو ایک صاحب جن کے پاس حضرت نے اپنی امانتیں اور رقم وغیرہ پیسے وغیرہ رکھوائے ہوئے تھے, قیمتی امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں, وہ بھی جانے لگے چائے وغیرہ پینے کے لیے. تو حضرت نے ان کو روک لیا, ہمارے حضرت والا نے فرمایا تم یہاں رکو, تم کہاں جا رہے ہو, تمہارے پاس میری قیمتی امانتیں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں, تم نہ جاؤ, ایسا نہ ہو تمہاری جیب سے پیسے گر جائیں یا کوئی نکال لے تمہیں پتہ نہ چلے. تمہارے لیے میں چائے یہیں منگواتا ہوں, ناشتہ یہیں منگواتا ہوں, تم یہیں رکو, تم بس میں ناشتہ کرو. لہذا ان کے لیے وہیں ناشتہ منگوایا گیا, وہیں چائے منگوائی گئی اور انہوں نے ناشتہ کیا اور وہاں کھانا کھایا. پھر حضرت نے فرمایا دیکھو مومن وہی ہوتا ہے نا جو ساری سبق حاصل کرتا ہے چاروں طرف کے اپنے حالات سے. ایک دفعہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے. گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگایا ہوا تھا, وہ چلایا ہوا تھا وہ, مگر گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. بہت دیر گزرنے کے بعد بھی گاڑی ٹھنڈی نہ ہوئی, تو وہ جو ڈرائیور صاحب تھے وہ کہنے لگے شاید کسی جگہ کا شیشہ کھلا رہ گیا. تو حضرت والا نے فرمایا میں نے جب تلاش کیا تو میری جانب کا شیشہ کھلا ہوا تھا, تو میں نے جلدی سے اس کو اوپر کیا تو گاڑی تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوا اس واقعے سے. اور فرمایا وہ سبق یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کر اللہ کا اللہ کی محبت کا ایئر کنڈیشن لگا لیا, اللہ کی یاد کا ایئر کنڈیشن لگا لیا. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, رمضان آیا تو روزہ بھی رکھے, تلاوت بھی کی, زکات بھی دی, حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, جن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کی, ذکر بھی کی بھی ناغہ نہ کی, تلاوت کی ناغہ نہ کی. تو یہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن لگ گیا مگر آنکھوں کا شیشہ نہیں چڑھایا, آنکھوں کی حفاظت نہیں کی, آنکھوں کا شیشہ نہیں چڑھایا, تو ایئر کنڈیشن ٹھنڈک نہیں کر رہا, کام نہیں کر رہا. کانوں کا شیشہ چڑھایا ہی نہیں, آنکھوں کا شیشہ نہیں چڑھایا, شرعی پردہ نہیں کیا, ٹی ویز میں کوئی انٹرنیٹ ٹی وی اور نہ جانے اور اخبارات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. کرنے والے کام تو کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, تلاوت بھی, ذکر بھی, ناغہ بھی نہیں کر رہے. شکوہ ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, لیلہ کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. شکوہ ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, دنیا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ ساری چیزیں کر کے نماز, روزہ, حج اور عمرہ اور ذکر اور عبادت, ایئر کنڈیشن ہم نے لگا لیا مگر یہ ایئر کنڈیشن کام نہیں کرے گا. چل تو رہا ہے مگر ٹھنڈک اپنا کام اس وقت دکھائے گا جب شیشے چڑھے ہوئے ہوں. تو آنکھ کا شیشہ نہیں چڑھایا, یعنی شرعی پردہ اور آنکھ کی حفاظت اس کا اہتمام نہیں کیا. کان کا شیشہ نہیں چڑھایا, کانوں سے غلط باتیں سننی, غیبت سننی اور گانے سننا اور نہ جانے کیا کیا, اس کا اہتمام نہیں کیا, کان پہ شیشہ نہیں چڑھایا. زبان کا شیشہ چڑھایا نہیں, زبان سے جو چاہا کہہ دیا, ویسے عبادت بھی کر رہے. ہاتھوں کا شیشہ نہیں چڑھایا, ہاتھوں سے غلط کام کر رہے ہیں. پیروں کا شیشہ نہیں چڑھایا, پیروں سے غلط جگہ پہ چل کے جا رہے ہیں. تو کہاں سے ایئر کنڈیشن کام کرے گا؟ اگرچہ کہ وہ چل رہا ہے مگر کام نہیں کرے گا, اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. بس یہی بات ہے. تو یہ سبق اسی وقت حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بہت بڑا سبق اس سے حاصل ہوا. لہذا یاد رکھیں میرے دوستو, مدرسوں میں پڑھ کر دینی مدارس میں چاہے 8 سال 10 سال پڑھ لے, اس سے آدمی عالم منزل ہوتا ہے. عالم منزل یعنی اس کو منزل کا علم ہو جاتا ہے. یہ ملفوظ ہے ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں کا. مدرسوں میں پڑھ کر, دینی کتابیں پڑھ کر آدمی عالم منزل ہوتا ہے. جب تک اللہ والوں سے, اور بالغ منزل یعنی منزل ایک ہے, منزل سے واقف ہونا اور ایک ہے منزل تک پہنچنا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. منزل سے واقف ہونا اور ہے, منزل تک پہنچنا اور ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے کسی گائیڈ کی ضرورت پڑے گی, منزل تک پہنچانے والے کی ضرورت پڑے گی. آپ کو ایک دوست کا پتہ ہی نہیں معلوم, آپ گئے اس سے پوچھتے ہوئے جائیں گے, کسی نہ کسی سے راہگیروں کو بھی اپنا مرشد بنا لیں گے اس وقت کہ بھائی یہ پتہ ہے, اس پہ جانا ہے, بتا دو کہاں ہے. وہ بتائے گا آپ کو, ادھر سے جائیے, ادھر سے جائیے, پھر آپ اس کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک دوست کے لیے تو ہم مانتے ہیں, ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے پوچھنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں, اس علاقے سے واقف نہیں ہیں, ہمیں اس کے گھر پہنچنا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے, کسی شیخ کی ضرورت نہیں, کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی کامل کی ضرورت ہے, کسی کامل کی صحبت کی ضرورت ہے, اس سے پوچھ کر چلنے کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے. اللہ, تو کہاں سے بات چلی؟ ہاں, جزاکم اللہ. تو حضرت نے ان صاحب کے لیے وہیں بس میں ناشتہ منگوایا کہ تم باہر مت جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تمہاری جیب سے کوئی نکال لے اور تم وہ پیسے نکال لے. میری قیمتی امانتیں تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں, لہذا ان کے لیے وہی ناشتہ منگوایا. پھر حضرت نے فرمایا اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوا, اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جس شخص کے دل میں اپنے تعلق کا موتی, اپنے تعلق کی دولت, اپنے تعلق کی امانت اس کے دل میں رکھواتے ہیں, جس دل میں بھی اللہ رکھواتے ہیں, جس کے دل میں وہ اگر گناہ کی طرف جانا بھی چاہے تو اللہ اس کو روکتے ہیں. ارے تو کہاں جا رہا ہے, تیرے پاس تو میرے تعلق کی دولت ہے, میں نے تیرے دل میں اپنے تعلق کی دولت رکھوائی ہوئی ہے, تو کہاں جاتا ہے گناہ کی طرف. بس یہی مفہوم ہے اس آیت کا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہیں کامل ایمان والوں کے, اللہ والوں کے اللہ ولی ہیں, ولیوں کے اللہ ولی ہیں, جو اللہ کا ولی اللہ بھی اس کے ولی. یخرجو, اور اللہ اپنی دوستی کا حق نبھاتے ہیں, لہذا وہ گناہ کی طرف جانا بھی چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں یخرجوہم من الظلمات الى النور, اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتے رہتے ہیں, حالن بھی لا رہے ہیں. یہ مضارے کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے. مضارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, حال بھی اور استقبال بھی. یعنی اللہ تعالیٰ زمانے حال میں بھی اپنے اولیاء کو جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے تعلق کا موتی نصیب فرمایا ہے, اپنے تعلق کی دولت, اپنے تعلق کی امانت ان کے دلوں میں اللہ نے رکھوا رکھی ہے, ان کو اللہ جانے نہیں دیتے. وہ جاتے بھی ہیں تو اللہ ان کو نکال لیتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے, تیرے پاس تو میرے تعلق کی دولت اور میرے تعلق کی امانت رکھی ہوئی, تو یہیں رک. یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتے رہتے ہیں, حالن بھی لا رہے ہیں زمانے حال میں بھی اور زمانے استقبال میں بھی اللہ ایسا کرتے رہیں گے. لہذا بس یہ نعمت ہمیں بھی حاصل ہو جائے, یہ تعلق ہمیں بھی حاصل ہو جائے, ہم گناہ کی طرف جانا بھی چاہیں اور اللہ ہمیں روک لیں, اس کی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. اللہ اکبر, اور کیا دعا ہے. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک, اے اللہ میں آپ سے آپ کا ایسا خوف طلب کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں. ما تحول بھی بیننا, ہمارے درمیان, و بین معاصیک, اور آپ اپنی نافرمانی کے درمیان آپ آ جائیں, یعنی ہمارے اور نافرمانی کے درمیان اللہ تعالیٰ آ جائیں. کہاں جاتا ہے, کیا دعا ہے یہ. نافرمانی کی طرف بندہ بڑھنا چاہے, اس کا میلان ہو, وہ جا بھی رہا ہو, اللہ حائل ہو جائے, کہاں جاتا ہے تو, اللہ بیچ میں حائل ہو جائے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک. اور ایک دعا اور بھی آتی ہے حدیث شریف میں, فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ میرے اور اپنی خطاؤں کے درمیان, میرے اور اپنی نافرمانیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے, اتنی دوری کر دیجئے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. مشرق اور مغرب الگ متضاد چیزیں ہیں, مشرق مشرق ہے, مغرب مغرب ہے. فرمایا جتنا مشرق اور مغرب میں فرق ہے, فاصلہ ہے, آپ ایسا فاصلہ میرے اور اپنی نافرمانیوں کے درمیان کر دیجئے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعائیں مانگیے. چلیے جی, میں نے ان کا اردو ترجمہ بتا دیا. اگر کسی کو عربی یاد نہیں ہوتی تو وہ اردو ترجمہ کر لے, اردو ترجمہ ہی اس کا, اس میں ہی مانگ لے, اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں. جب آپ یہ دعا مانگنی شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ خود, اللہ کا نظام چلے گا, اللہ آپ کو اپنے کسی ولی کے پاس پہنچا دیں گے خود. اگر صادق, اور اس کی دلیل کیا ہے, دیکھیے شعر بہت بڑے اللہ والے کا پیش کر رہا ہوں. اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر آپ اللہ کی محبت کے اقرار میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنی محبت کے دربار میں طلب کر لیں گے, اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اپنے کسی ولی سے آپ کا تعلق جڑوا دیں گے وقت کے کسی ولی. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, میں نہیں کہہ رہا, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرفدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں چاروں قسم کے گناہوں سے جن کا ذکر کیا ان کو چھڑوانے کی اللہ توفیق دینا چاہتے ہیں تو اپنے کسی ولی سے اس بندے کا تعلق جوڑ دیتے ہیں. وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا. سمجھ لیجئے اس بات کو, آج کل وہ لوگ بیعت ہونے کو بڑا زور دیتے ہیں, اس کو بھی سمجھ لیں. بیعت ہونا کسی اللہ والے سے, دیکھیے بیعت تین قسم کی ہے, حدیث میں بیعت تین قسم کی آتی ہے. ایک بیعت علی الجہاد ہے, جہاد پر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, یہ بیعت علی الجہاد ہے, جہاد کا پر بیعت کی صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسری بیعت اسلام کی بیعت ہے کہ صحابہ جب کفر کو چھوڑ کر اسلام لاتے تھے تو وہ بیعت ہوتے تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ کلمات کہتے جاتے تھے جو حضور کہلواتے تھے, یہ بیعت علی الاسلام ہے. اور تیسری بیعت جو صحابہ نے فرمائی ہے, یہ تینوں قسم کی بیعتیں صحابہ نے فرمائی ہیں, تینوں سنت ہیں. تیسری قسم کی بیعت بیعت علی الاصلاح ہے, یہ بھی صحابہ نے فرمائی ہے حضور کے ہاتھ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا آؤ بھائی آؤ ہاتھ میں ہاتھ دو بیعت کر لو, چوری نہیں کریں گے, نافرمانی نہیں کریں گے, قتل نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, یہ الفاظ ہیں. کہیں پر بھی نہ جہاد کا ذکر ہے نہ ایمان لانے کا ذکر ہے, تو ثابت ہو گیا کہ نہ یہ ایمان کی بیعت ہے, بیعت علی الاسلام وہ بھی نہیں ہے, نہ بیعت علی الجہاد ہے, اس لیے کہ جہاد کا اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے. لہذا تیسری چیز متعین ہوئی کہ یہ بیعت علی الاصلاح ہے, اصلاح پر بھی بیعت فرماتے تھے, لہذا یہ بیعت ہونا سنت ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر. مذاق نہ سنت کا مذاق اڑانے بھائی کفر ہے, یہ بھی یاد رکھنا بھائی, بیعت ہو رہے ہیں بیعت ہو رہے ہیں بھائی, ایسا نہ کہو اللہ کے بندو, بیعت ہونا سنت ہے, سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایمان سے یہ محرومی ہو جائے. تو بیعت ہونا یہ سنت ہے, اور وہ بھی غیر موقعہ, موقعہ بھی نہیں ہے, لیکن اصلاح کرانا کسی اللہ والے سے یہ فرض عین ہے, فرض عین. کیوں بھائی, حسد حرام ہے یا نہیں ہے؟ حسد کرنا حرام ہے نہیں ہے؟ تو حسد سے چھٹکارا پانا فرض ہوا, اور یہ موقوف ہے کسی اللہ والے سے کے پاس جا کر اس سے حسد کا علاج کرانے پر, کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج معالج کرتا ہے اللہ والے, اور یہ اللہ والے ہیں روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے, لہذا یہ فرض ہوا کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیماری کا علاج کرانا. بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے؟ بد نظری کو چھوڑنا فرض ہوا, بد نظری سے چھٹکارا حاصل کرنا فرض ہوا جب بد نظری حرام ہے تو. لہذا کسی اللہ والے کے پاس جا کر شرعی پردے کی ترکیبیں سیکھنا, ماموزاد خالازاد سے چھٹکارا پانا ان کی بے پردگی سے, اور ممانی چچی اور تائی سے اور بھابھی سے اور بھاوج سے کسی اللہ والے کو بتا کر اس سے علاج پوچھنا, یہ فرض ہوا. اسی طرح اور چیزیں ہیں, دنیا کی محبت غالب ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے دکان کے لیے, تو معلوم ہوا دنیا کی محبت ہے, دنیا کی محبت حرام ہے اگر غالب آ جائے, اس سے چھٹکارا فرض ہے. جب فرض ہوا تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کو اپنا مرض بتانا, یہ فرض ہوا. لہذا بیعت ہونا یہ سنت ہے, وہ بھی سنت غیر موقعہ, موقعہ نہیں ہے غیر موقعہ ہے, لیکن اصلاح کرانا فرض عین ہے، فرض عین، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح نفس کی اصلاح بھی فرض عین ہے، اور یہ موقوف ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کو اپنا مرض بتانے پر. جب مرض ہی نہیں بتائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے ہی نہیں، کہاں سے یہ بیماریاں دور ہوں گی، ترقی ہی کریں گی بلکہ. اور اگر کبھی چھٹکارا ملے بھی تو وہ وقتی طور پہ مل جاتا ہے، مستقل نہیں ملتا، مستقل طور پہ نہیں مل پاتا. چند دن ٹھیک ہے صحیح رہے، پھر وہی ہو گیا، پھر اسی لائن. استقامت تو اہل استقامت سے حاصل ہوگی. دیکھیے کرامت، ایک بات اور یاد آ گئی، کرامت یہ اولیاء اللہ کے لوازمات میں سے نہیں ہے، ولایت کے لیے لازم نہیں ہے کرامت کا ہونا، لیکن استقامت کا ہونا لازم ہے ولی کے لیے. استقامت سے دین پر چل رہا ہو یہ لازم ہے. لہذا آپ کرامت مت دیکھیں، آپ استقامت دیکھیے. کرامت نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ ہوا میں نہیں اڑتے، ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں، ان کو شیخ بنا لو. ہوا میں تو یہ کوا بھی اڑتا ہے، کسی نے کوے کو آج تک اپنا مرشد بنایا ہے؟ ہوا میں اڑنا اگر کمال ہے تو، مگر کوا پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، یہ کمال ہے. کمال تو یہ تھا کوا پابندی سے روزہ نہیں رکھتا، کوا پابندی سے گناہ سے نہیں بچتا، یہ کمال ہے بھائی. استقامت یہ اولیاء اللہ کے، یہ ولایت کے لوازمات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا الاستقامت فوق الف کراما. استقامت تو 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 کرامتوں سے زیادہ اس کا مقام ہے. لہذا آپ استقامت دیکھیے. تو بھائی بس کسی اللہ والے سے کو تلاش کر کے یہ اپنا فرض ادا کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے، اور کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس سے اپنا علاج کروائیے، تاکہ ہم ولی ہو جائیں، اور جب ولی ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں یہ انعام نصیب فرمائیں گے کہ ہم گناہ کی طرف جانا بھی چاہیں تو اللہ ہمیں کھینچ لیں گے، جو اللہ نے اس آیت میں اپنا انعام ذکر فرمایا ہے. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.